بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بقية الله خير لكم كنتم مؤمنين. اساری وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمان با آواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی کے عاشقان امام ولایت محققان اہل بیت عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، عزاداران گرامی قدر جہاں جہاں بھی اللہ کی خاطر اس عبادت میں مشغول ہیں، تمام وہ جو اس وقت محاذ جنگ کے دفاع حق کے لیے، دفاع تشیع کے لیے برسر پیکار ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات. گرانیسی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. الحمدللہ لائق ست تحسین ہیں آپ سب برادران جو عصر حاضر میں اس طرح دین کی ترویج اور دین کی تبلیغ کے اس عمل کو اپنے تئیں حت المقدور جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. یہ لطف پروردگار ہے، خدا کا انعام ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو یہ توفیق عطا کی ہوئی ہے. خود اس توفیق پر بھی پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. واللہ یہ جوانی کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو غفلتوں میں، خدا نخواستہ معصیت و گناہوں میں گزار رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ اپنی اس جوانی کو اللہ کی بندگی میں، اس کے دین کی خدمت میں گزار رہے ہیں، اور اس نے یہ توفیق آپ کو عطا کی ہے. اور دعا ہے کہ پروردگار ان توفیقات کو نہ صرف یہ کہ آپ سے سلب نہ کرے بلکہ ان توفیقات میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. خواجیان محترم، ماہ مبارک رمضان ہے، وہ مہینہ کے جو نور کا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی توقیر اس قدر بلند ہے، مولا امیر المومنین اس مقام پہ ارشاد فرماتے: لا تقولوا رمضان، یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا. لا تدرون رمضان، ما رمضان، تم نہیں جانتے کہ رمضان کیا ہے. اور اگر کسی نے اس طرح اگر کہہ بھی دیا ہے تو مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کفارتاً وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ دیگر ایک مقام پہ معصوم کا ارشاد ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ عدم معرفت ہے، لا علمی ہے. رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مولا فرماتے ہیں بس وہی کہو کہ جو پروردگار نے اپنی کتاب میں فرمایا شہر رمضان, اللہ کا مہینہ, شہر اللہ, شہر رمضان کہو, ماہ خدا ہے. رمضان تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کتنا بلند مقام ہے اس مہینے کا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے ناموں میں سے رکھا, یعنی اسے منسوب کیا اپنی ذات سے, شہر اللہ کہا, شہر رمضان کہا. یہ مہینہ نور کا مہینہ ہے. 11 مہینے کی ظلمات سے تنگ آنے کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان تاریکیوں سے نکلے تو بہترین فرصتیں اسے پروردگار عالم نے پھر عطا کی کہ وہ اسے ایک مہینے کے ان شب و روز کو, ان لمحات کو غنیمت شمار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان تاریکیوں سے نکال لے, اپنے باطن کو منور کر لے. یہ مہینہ نورانیت کا مہینہ ہے. اس کا فریضہ, اس کی عبادات جہاں آخرت میں انسان کے لیے ثواب اور اجر رکھتے ہیں, وہیں پر اس دنیا میں انسان کے لیے اس کا بہترین ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے باطن کی تاریکی دور ہو جاتی ہے, اس کا باطن منور اور روشن ہو جاتا ہے. البتہ اگر ان روزے داروں میں شمار نہ ہو کہ جو صبح سے شام تک سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور حاصل نہیں کرتے, اس لیے کہ روزے داروں کی بھی اقسام بیان کی گئی ہیں. پہلی قسم تو وہی ہے کہ جو بیچارے صبح سے شام تک سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور حاصل نہیں کر پاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان فجر کے بعد سے لے کر اذان مغرب تک کچھ نہ کھانا, کچھ نہ پینا, یا وہ چند امور انجام نہ دینا, یہ روزہ ہے, اور وہ اس کی بڑی دقت کے ساتھ پابندی کرتے ہیں, اور فقہی اعتبار سے وہ روزے دار ہوتے ہیں. فقہی اعتبار سے ان کا روزہ ہوتا ہے اور وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے, مبتلات روزہ میں سے کوئی عمل ہم نے انجام نہیں دیا, لہذا وہ اپنے آپ کو روزہ دار سمجھتے ہیں. ایک روزہ دار وہ ہیں کہ حضور اکرم کی محفل ہے, اس محفل میں جہاں صاحب بیٹھے وہیں پر ایک خاتون بھی آ کر بیٹھی, اسے کچھ سوالات کرنے تھے, کوئی کام, کوئی مسئلہ تھا, بیٹھ گئی, حضور کسی سے گفتگو میں مشغول تھے, وہ بھی کسی ایک صحابی سے بات چیت کر رہی تھی. اسی دوران میں حضرت نے اس کی گفتگو جو سنا. ماہ مبارک رمضان دن کا وقت ہے, حضرت نے ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ ذرا چند دانے خرما کے لے آؤ. وہ خرما کے چند دانے لے آئے, اس خاتون کے سامنے رکھوا دی, اور حضرت نے اس سے کہا کہ میل کرو, کھاؤ. کہیں یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. حضرت نے فرمایا تیرا روزہ نہیں ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ میرا روزہ ہے, میں نے آج روزہ رکھا ہے. حضرت نے فرمایا تیرا روزہ کہاں رہا, ابھی تو بیٹھ کر غیبت کر رہی تھی, ابھی جو تو نے غیبت کی روزہ کہاں رہا. روزہ نہ کھانے نہ پینے یا چند ان امور کو جو بیان کیے گئے انہیں انجام نہ دینے کا نام صرف نہیں ہے, بلکہ اعضاء و جوارح کو احکام الہی کی پابندی میں رکھنا لازمی ہے روزے کے لیے. دوسرا مرحلہ ہے روزے داروں کی, ایک اقسام وہ ہے کہ جو نہ صرف اپنے شکم کو ہر قسم کی غذا سے اور دیگر ایسی اشیاء سے محفوظ رکھتے ہیں کہ جو مبتلات روزہ کا باعث بنے, آگے بڑھ کے وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے اعضاء و جوارح اللہ کی نافرمانی نہ کر جائیں, اعضاء و جوارح سے وہ کوئی معصیت یا گناہ سے دوچار نہ ہو جائیں. لہذا اپنی گفتگو میں, اپنی نگاہ میں, اپنی سماعت میں, اپنے دیگر اعضاء و جوارح سے انجام دیے جانے والے امور میں مراقب رہتے ہیں, مواظب رہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا قدم اٹھا لوں, کوئی ایسا کلام, کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی سماعت ہو جائے کہ جو میرے روزے کو باطل کر دے. روزہ سماعت سے بھی باطل ہو سکتا ہے, روزہ زبان سے بھی باطل ہو سکتا ہے. یہ مرحلہ روزے داروں کا ہے, یہ بھی ایک روزے دار ہیں. ایک اور بیان کیا کہ ایک اور قسم ہے روزے داروں کی اس سے بڑھ کر, اور وہ روزے دار ہیں کہ جو اپنے قلب کو غیر اللہ میں مشغول ہونے نہیں دیتے, اس دل کو جز یاد الہی کے کسی اور یاد میں مبتلا نہیں کرتے, اس قدر بلند درجہ پہ فائز ہیں, اس قدر مراقب ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ روزہ ان کا نہیں رہے گا اگر ان کا قلب غیر اللہ میں مشغول ہو گیا. یعنی دل کو بھی اپنے روزہ رکھواتے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنے شکم کو روزہ رکھواتے ہیں، کچھ لوگ اعضاء و جوارح کو روزہ رکھواتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے قلب کو بھی روزہ دار رکھتے ہیں کہ یہ قلب بھی غیر اللہ میں مشغول نہ ہو۔ تو ماہ مبارک رمضان صرف شکم سے تعلق نہیں رکھتا، ماہ مبارک رمضان محض اعضاء و جوارح سے بھی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کی عظمت یہ کہ یہ قلب انسانی سے بھی بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں حقیقتاً انسان کا قلب ہے کہ جسے منور کرنا ہے، وہی تو ہدف ہے۔ جز وقتی بھوک اور پیاس مطلوب نہیں ہے، اس سے جسمانی طور پہ آپ کو صحت مل جاتی ہے، سومو تو صحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ کس قدر بیماریاں ہیں کہ جن سے روزے کی وجہ سے شفا ملتی ہے، آج مغرب فاسٹنگ کے نام پر کس قدر اپنا علاج کر رہا ہے، کس قدر بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے کم کھا کر، جسمانی طور پہ فائدہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء و جوارح اگر نافرمانی میں اللہ کی مبتلا نہ ہوں تو اس کے نتیجے میں بھی انسان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فزیکلی ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی ہوں، معنوی روحانی اعتبار سے بھی ہوں، مگر کمال یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو بھی روزہ دار رکھے۔ اگر انسان کا قلب روزہ دار ہو جائے گا تو یہی انسان ہے کہ جس ماہ مبارک رمضان میں منور ہو جائے گا متقی۔ تقوی کا تعلق زبان و شکم سے نہیں محض، تقوی کا تعلق صرف اعضاء و جوارح سے نہیں، کمال تقوی قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ قلب المؤمن بیت اللہ، مؤمن کے قلب کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے۔ اس گھر میں نہ جانے کون کون آ کر جاگزی ہو گیا ہے، ان سب کو نکالنا ہے۔ یہ قلب بیت اللہ صرف اللہ کا گھر ہونا چاہیے، اس قلب میں سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، جز اللہ کی محبت کے کوئی محبت مستقل ایڈریس نہ رکھتی ہو یہاں پر، کوئی محبت، ساری محبتیں نکال دی امام حسین نے میدان کربلا میں، کوئی محبت باقی نہیں رکھی، نہ وطن کی، مال و دنیا تو دور کی بات، نہ وطن نہ اولاد، خود بھی نہیں، بہترین پاکیزہ افراد، شبیہ پیمبر جیسا جوان فرزند، ساری محبتیں نکال دیں جز اللہ کی محبت کے، ہر محبت قربان کر دی، خالص اللہ کا بندہ۔ قلب بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس قلب میں ہاں اللہ والے ضرور رہیں گے، اللہ والے ضرور رہیں گے، کیونکہ اللہ والوں کا کوئی دوسرا رنگ نہیں ہوتا، اللہ والے ہوتے وہی ہیں کہ جن کا رنگ رنگ الہی ہوتا ہے، جو میچ کرتے ہیں، اللہ والے رہ سکتے ہیں اس قلب میں، اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، آئمہ کے ساتھ، بہترین پاکیزہ ان کے اصحاب، فالوورز، وہ افراد، ان کی محبت، بالکل ان کی محبت اللہ کی محبت سے منافات نہیں رکھتی، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، ان کا رنگ کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے، انہوں نے رنگ الہی اپنایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جملہ، شہید باقر الصدر نے ایک جملہ کہا تھا امام خمینی کے حوالے سے، ذوبو فی الخمینی کما راب فی الاسلام، ہم رنگ ہو جاؤ خمینی کے ساتھ اس طرح جس طرح وہ اسلام کے ساتھ ہم رنگ ہو گیا۔ یہ خمینی کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہے، خمینی ازم کوئی چیز نہیں ہے، خمینی یعنی اسلام، شہید باقر الصدر کا جملہ ہے، خمینی نے اپنے آپ کو اسلام میں ڈھال لیا، اسلام کا رنگ اپنا لیا۔ اب جو کچھ خمینی کے پاس دیکھو گے یقین رکھو گے اسلام ہے، اسلام سے جدا نہیں ہے، لہذا خمینی اسلام سے منافات نہیں رکھتا، خمینی کو چھوڑ کے کوئی چاہے کہ اسلام اس کے پاس ہو ممکن نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ رنگ کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے اپنے رنگ ہیں، میرا اپنا رنگ ہے، آپ کا اپنا رنگ ہے، ان کا اپنا رنگ ہے، فلاں کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک اپنا رنگ اپنائے ہوئے ہیں، ہم ایک رنگ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ والے ہو جائیں تو ہمارا ایک رنگ ہو جائے، ایک پسند ہو جائے، ایک مزاج ہو جائے، ایک رویہ ہو جائے، ایک سلوک ہو جائے۔ رنگ الہی مسئلہ ہے، ماہ مبارک رمضان آیا ہے تاکہ ہمارے سارے رنگ دھو دیں ہم پر سے، سارے رنگ شستشو ہو جائے، سب دھل جائے، ایک رنگ اپنا لے رنگ الہی۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجئے، کثرت سے اس میں تدبر و غور و فکر کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، ختم قرآن کی فکر میں نہ رہیے، فہم قرآن کی فکر میں رہیے، کلام الہی کو سمجھیے کہ مالک کائنات اس عظیم کائنات کا پیدا کرنے والا چلانے والا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اس پیغام کو سمجھیں، ایک مشرب سے ایک مکتب سے سمجھیں، ہر کس و ناکس سے نہ سمجھیں، جو اس کی حجتیں ہیں، جو اس کے نمائندے ہیں ان سے سمجھیں، یعنی محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں. درود پڑھیے پر محمد والے محمد. ان کی تعلیمات کی روشنی میں کلام الہی کو سمجھیں تاکہ ہماری فکر ایک رنگ کی فکر ہو، ہمارے ایمان گوناگون نہ ہو، رنگ برنگے نہ ہو، ہمارا باطن گوناگون رنگوں کا شکار نہ ہو، ایک رنگ ہو. اسی صورت میں ایک قوت بن سکتے ہیں، ایک ملت بن سکتے ہیں. ماہ مبارک رمضان آیا ہے اس لیے تاکہ ہمارے باطن کو منور کرے، ایک رنگ کرے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا، سادہ سا جملہ ہے، بڑا نہایت ہی دقیق جملہ ہے. عرفا یہ جملہ کہتے ہیں، میرے جیسا ناقص پڑھ کے صرف نقل کر رہا ہے آپ کی خدمت میں، وہ شاید مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کوئی ولی اللہ بیٹھا ہو، کس کے قلب کو خدا نے کتنا منور کیا ہے، کتنی توفیق دی ہے. خدا سے سب کے لیے توفیقات کے طلبگار ہیں، خدا سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. عرفا کہتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت نام ہے قلب سے، قلب سے توحید کا اعضاء و جوارح میں اجرا ہونا. مجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ. قلب سے اجرائے توحید ہو اعضاء و جوارح کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے یہ قلب توحید کا اجرا کرے. آنکھ بھی اسی کا پتہ دے جس کا ہاتھ پتہ دے، زبان بھی اسی کا پتہ دے جس کا سماعت پتہ دے، سماعت بھی اسی کا پتہ دے جس کے یہ اعضاء و جوارح پتہ دے رہے. کوئی رنگ برنگی کیفیت نہ ہو کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، ہاتھ کچھ اور کر رہے ہیں، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. توجہ فرمائی آپ نے، رنگ مختلف نہ ہو، اعضاء و جوارح کا ایک ہی رنگ ہو، توحیدی رنگ ہو. قلب میں اگر توحید ہوگی تو پھر اعضاء و جوارح میں یہ توحید کا اجرا ہوگا، اگر قلب ہی میں توحید نہیں ہوگی تو اعضاء و جوارح سے توحید کا کہاں سے اجرا ہوگا. موحد بننا ہے، اس قلب کو موحد بنانا ہے. اگر وہ میں نے جملہ معصوم کا نقل کیا کہ قلب المؤمن بیت اللہ، وہ قلب جو بیت اللہ ہے وہی تو موحد کا قلب ہے، جس گھر کہ اندر پروردگار عالم کی یاد ہو تو وہاں سے کبھی مشرکانہ بات نہیں ہو سکتی، منافقانہ بات نہیں ہو سکتی، وہاں سے توحید کا اجرا ہوگا. وہ اعضاء و جوارح توحید کا پتہ دیں گے، اپنے اعمال سے، اپنی روش سے، اپنے سلوک سے انسان موحد نظر آئے گا. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. خوب، ماہ مبارک رمضان کی میں کسی دیگر تفصیلات میں نہیں جا رہا کیونکہ ایک اور حاصل آپ کی خدمت میں کرنا ہے. اب یہ نصف اس کا بیان کر رہا ہوں اشارتاً آپ کی خدمت میں کہ ماہ مبارک رمضان کی اس عبادت کو، صوم کو، روزے کو دیکھا دیکھی دوسروں کی مانند اس عبادت کو سحر و افطار کی نظر نہ کریں کہ سحری اور افطاری، افطار کا کلچر ہمارا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں بھی بہت رائج ہو چکا ہے، بھائی ہمارا کلچر نہیں. کسی معصوم کی زندگی میں ایسی افطاری آپ دکھا دیں، ان کے بہترین پسندیدہ اصحاب کی زندگی میں ایسی افطاریاں دکھا دیں آپ، جیسی افطاریوں کا کلچر آج ہم نے ڈیولپ کر دیا ہے. اور اپنی خواتین کو بجائے اس کے کہ جو عبادت کا، دعاؤں کا ٹائم ہے، اللہ سے قربت کا ٹائم ہے، ہم ان کا فل ٹائم کچن کے اندر لگا دیتے ہیں افطاری بنانے میں تاکہ ہمارے زبان کو لذت حاصل ہو، شکم کو لذت حاصل ہو، تڑپ رہتی ہے. آخری وقت جتنا قریب آتا ہے ان مادی لذتوں کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا آیا کیا نہیں آیا. دیکھی ہوگی آپ نے اکثریت ایسی، اور بیچاری خواتین بجائے اس کی کہ وہ اس وقت میں اپنے پروردگار عالم کا قرب حاصل کریں، وہ ہمارے لیے لذتوں کا اہتمام کرنے کی. کون سی لذتیں؟ جنہیں اللہ نے کم کرنا چاہے اس ماہ مبارک رمضان میں، تاکہ یہ لذتیں کم ہوں تو روحانی لذتیں حاصل ہوں. شہری کے اندر بھی یہ سوچ کے کھائے کوئی کہ دن بھر نہیں کھانا، اور افطاری بھی یہ سوچ کر کرے کہ دن بھر کچھ نہیں کھایا، کہاں گیا روزہ؟ دن بھر کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں. جسمانی اعتبار سے بھی خرابیاں, جسم شکم جسے اللہ نے بھوکا رکھنا چاہا ہے. اچھا چلے میں اس کی یہ اشارہ ہو گیا آپ سمجھ گئے, قیمتی بات نہ رہ جائے. قرآن میں کبھی غور کیجئے گا اور پڑھیے گا کہ جہاں بھی پروردگار عالم نے مادی غذاؤں کا ذکر کیا اس کے بعد حیوانیت کا ذکر کیا ہے. مادی نعمتوں کا جب ذکر کیا ہے تو پھر حیوان کا ذکر کیا ہے, انعام کا ذکر کیا ہے. کلو ورعو انعامکم, کھاؤ اور چراؤ اپنے حیوانوں کو, تم بھی کھاؤ اور چراؤ اپنے حیوانوں کو. مگر جب معنوی اور روحانی نعمتوں کی بات کی ہے تو آگے ملائکہ کا ذکر کیا, جانوروں کا ذکر نہیں کیا. یعنی اگر یہ مادی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں اگر صرف ان کی فکر میں رہو گے تو نتیجتاً حیوانیت کی طرف چلے جاؤ گے, اور اگر معنوی اور روحانی نعمتوں کی جانب آؤ گے تو ملائکہ بلکہ ان سے بالاتر ہو جاؤ گے, فخر ملائکہ بن جاؤ گے. ماہ مبارک رمضان اس لیے ہے کہ اس میں معنوی روحانی نعمتوں پہ زور دیا جائے. ہماری غذا یہ سموسے یہ پکوڑے یہ چاٹ یہ فلا فلا, یہ ہماری غذا نہیں ہے ماہ مبارک رمضان میں. ماہ مبارک رمضان میں ہماری غذا وہ دعائیں ہیں جو سحر و افطار کے اوقات میں بیان کی گئی ہیں. کتنی جلدی پڑھ لی جاتی ہیں اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے وہ دعائیں, کتنی جلدی, کتنی عدم توجہ ہی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. 98% ایک پرسینٹ کم کر کے بتا رہا ہوں, 98% وہ ہیں جو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں, مگر جو کھا رہے ہیں اس میں ایک ایک چیز کا حساب کتاب, نمک زیادہ ہے یا کم, چاٹ مسالہ ڈالا نہیں ڈالا, ٹھنڈا ہے شربت یا نہیں ہے, کتنا حساب کتاب پورا چیک کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کی کمی ذاتی کو محسوس کرتے ہیں. دعاؤں میں کمی اور ذاتی محسوس ہی نہیں ہوتی, ادراک و عدم ادراک کا فرق پتہ ہی نہیں چلتا. توجہ فرمائی آپ نے, یہ دیکھا دیکھی ہم بھی کسی کلچر کا شکار ہو گئے. یہ اہل بیت کا کلچر نہیں ہے, اہل بیت کا کلچر کچھ اور ہے. کھانا نہیں ہے اہل بیت کا کلچر, کھلانا ہے. یہ مہینہ کھلانے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ہے بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو تاکہ معاشرے کی بھوک کے پیاسے طبقے کا احساس تمہارے دل میں پیدا ہو, تاکہ 11 مہینے اس طبقے کو فراموش نہ کرو. تم اس طبقے کو فراموش کر دیتے ہو, اس بھوک کے پیاسے طبقے کو فراموش کر دیتے ہو, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھوک و پیاس انہیں کرائمز کی طرف لے جاتی ہے, مجرم بنا دیتی ہے, اطاعت سے دور لے جاتی ہے, اللہ کی بندگی سے باہر کر دیتی ہے. یہ بھوک و پیاس بڑی سخت ہے, اپنے اطراف میں بھوکے پیاسے طبقات پہ توجہ کرو, اس بھوک و پیاس کو برداشت کرو اور پھر 11 مہینے کے اندر ان بھوکے پیاسوں پر رحم کھاؤ. صبح سے شام تک تم کچھ نہیں کھاتے, اذان فجر کے بعد سے اذان مغرب تک کچھ نہیں لیتے, مر تو نہیں جاتے, ثابت ہو گیا نا کہ اگر نہ کھاؤ تو کچھ نہیں ہوتا, بلکہ اگر بصیرت سے دیکھو تو اور بہتر ہو جاتے ہو اور تمہارے جسم کے اندر بہتری آ جاتی ہے. تو یہ نہ کھانا تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا, لہذا یہ ثابت ہو گیا ایک تو کہ اگر تم چاہو تو بھوک لگنے کے باوجود بھی نہ کھاؤ, اگر چاہو ارادہ کر لو تو پیاس لگنے کے باوجود بھی کچھ نہ پیو. شدید گرمی ہے حسن یا ایام, شدید گرمی کے ایام, مگر آپ کا روزہ ہے آپ نہیں پی رہے, پیاس لگ رہی ہے کیوں نہیں پی رہے, روزہ ہے میرا. روزہ یعنی کیا, یعنی اللہ کا حکم ہے, یعنی اللہ کا اگر حکم ہو تو شدید گرمی کے باوجود بھی شدید پیاس کے باوجود بھی آپ نہیں پی رہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کی اہمیت ثابت ہو گئی نا. اس بات پہ خدا نے ہمیں پہنچا دیا نا اس مہینے میں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم حلال سے بھی اجتناب کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کی خاطر. بلاؤ یہ کہ شدید پیاس, شدید بھوک لگی ہوئی ہے مگر نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو جب اللہ کے حکم کی خاطر شدید بھوک و پیاس میں حلال سے اجتناب کر سکتے ہیں تو 11 مہینے میں حرام سے تو اجتناب کر لینا چاہیے اس قوم کو. میں عامۃ الناس کی بات کر رہا ہوں, اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے, انشاءاللہ محفوظ ہوں گے. کہ 11 مہینے میں حکم الہی کی وجہ سے حرام سے, زبان بھی حرام سے محفوظ رہے, نگاہیں بھی حرام سے محفوظ رہیں, اعضاء و جوارح ہر قسم کے حرام سے محفوظ رہیں. روزہ با معرفت, بس میں نے یہ یہاں پر پہلے حصے کو جو سیام کا حصہ ہے کچھ اشارے کر کے یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ روزہ دیکھا دیکھی نچلے درجے والا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس روزے کو پوری معرفت کے ساتھ رکھیے تاکہ اس کے پورے فیوزات و برکات سے بہرہ مند ہوں اس عبادت کے، اور ماہ مبارک رمضان کو اپنی نورانیت کے لیے، ایک چاند دیکھ کر بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اسیر ہو جاتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھتے ہی آزاد ہو جاتے ہیں، اب جو چاند رات آئے گی تو ان کی آزادی کی چاند رات ہوگی، بالکل قید و بند سے آزاد ہو جائیں گے، عجیب لوگ ہوتے ہیں وہ، کتنا خسارہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی مزاق بن جاتے ہیں۔ خوب، یہ صیام، یہ روزہ، یہ عبادت ہمیں کہاں پہنچاتا ہے؟ یہ چند اشارے جو میں نے آپ کی خدمت بہت ہی مختصر سے کیے، ان مختصر اشاروں کے بعد جو ایک اس عبادت کی فیوزات و برکات کی جانب ہمارا ذہن متوجہ ہوا، ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کیا بن جائیں، ہمیں کیا بننا ہے، قلب نورانی ہو جائے ہمارا، اعضاء و جوارح پابند ہو جائیں ہمارے، یہ سب کچھ کرنے بعد ہم نے کیا بننا ہے؟ مومن، میں کسی دو صدی پہلے کے رہنے والے کے لیے بات نہیں کر رہا، 18 صدی پہلے رہنے والے کے لیے بات نہیں کر رہا، میں 1439 میں رہنے والے مومنین کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم یہ عبادت انجام دے کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی کیا حاصل ہونا چاہیے؟ ایک تو وہ ہے جو ہمیں مل جاتا ہے، ایک یہ کہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے، ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا بننا ہے، یہ مہینہ ہمیں کیا بنا دے گا، یہ اور بات، اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے، ہمارا بھی سامنے ایک ہدف ہونا چاہیے، آ گیا ہے تو گزارنا ہے نہیں، آ گیا ہے تو بھرپور استفادہ کرنا ہے اس فرصت سے، آ گیا ہے ایسے بالکل جیسے کوئی دوست آ جاتا ہے کہیں کام پہ جانا ہوتا ہے، وہ بائک پہ آتا ہے کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہرنا، ذرا بائک دینا اپنی، اس کی بائک آ گئی ہے تو اب اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، اس سے لے کے اپنے کام نمٹا دیے، تو ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے تو بھرپور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے بہت سارے اہداف ہیں جنہیں پورا کرنا ہے، کچھ مراحل ہیں انہیں طے کرنا ہے، کچھ منزلیں جنہیں حاصل کرنا ہے، روح پری بر محمد و آل محمد۔ اسے بھی انشاءاللہ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ چند نکات، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار میرے قلب کو سب سے پہلے اور پھر آپ کے لیے انشاءاللہ یہ مفید ہوں گے، پروردگار ان کی تاثیر ہمارے قلوب پہ جو ہے وہ مثبت انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں۔ عصر زمانہ زمانے غیبت ہے، میں نے صیام و قیام برادران سے جب کہا تو پہلے میں نے دو لفظ اس کے درمیان میں رکھنا چاہے، پھر میں نے اس کو خود ہی روک لیا، میں نے کہا نہیں، پھر وہ ایک جو موضوع کے اندر تھوڑی سی ایک تشنگی ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جائے گی، ذہن متوجہ ہو گیا۔ اب صیام و قیام عموماً جو ہے وہ قیام سے نماز ذہن میں آتی ہے، حالانکہ وہ بھی اسی جانب اشارہ ہے، مگر یہ قیام تھا، صیام للقیام، صیام برائے قیام، آپ مومنین ہیں، اس عبادت کے ذریعے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی بنیں، امام عصر کے سپاہی، امام کے یاور و ناصر، کیا بننا ہے؟ یاور و ناصر۔ کربلا کے میدان 61 ہجری، فرزند رسول کی آواز حل من ناصرین ینصرنا گونج کے ختم نہیں ہو گئی، بلکہ صدیوں کا سینہ چیرتی ہوئی وہ آواز آج بھی ہمیں مخاطب قرار دے رہی ہے، حل من ناصر، ہے کوئی نصرت کرنے والا؟ عون میں اور نصرت میں فرق ہے، معونت میں اور نصرت میں فرق ہے، ناصر میں اور عون میں فرق ہے، اور عام ہے مدد، جنگ میں بھی ہو سکتی ہے دشمن کے مقابلے میں، اور جنگ سے ہٹ کے، دشمن سے ہٹ کے دوستوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے، مگر جب کہتے ہیں نصرت تو یہ نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، نصرت کا عنوان ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے. عون یہ عمومی لفظ ہے, یہ نصرت کو بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے اور اس سے ہٹ کر بھی جو ایک دوسرے کی مدد کر دی جاتی ہے عموماً وہ بھی اس مفہوم کے اندر آ جاتی ہے, جسے معاون کہتے ہیں, معاون و مددگار. عون سے بنا ہے معاون و مددگار. مگر ناصر, ناصر ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں. پروردگار عالم خود بھی ارشاد فرما رہا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر اللہ کی مدد کرو گے. یہ مدد کہاں, یہ مدد کون سی مدد ہے؟ دشمن کے مقابلے میں. پروردگار مدد کا جس ذکر کر رہا ہے, جس مدد کا, یہ کون سی مدد ہے؟ دین کے دشمنوں کے مقابلے میں. جو دین کے دشمن ہیں, دین کو مٹانا جو چاہتے ہیں, دین کو جو برباد کرنا چاہتے ہیں, تحریف کرنا چاہتے ہیں, پروردگار فرما رہا ہے ان تنصر اللہ, اگر تم ان دشمنوں کے مقابلے میں دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. نصرت کے معنی ہے دشمن کے مقابلے. امام حسین بھی اگر فرما رہے ہیں حل من ناصر, تو دشمن کے مقابلے میں, دین خدا کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں, ہر دور میں امام حسین کی یہ پکار بلند رہی ہے, حل من ناصر, ہر دور میں امام حسین کا یہ استغاثہ ہمارے کانوں میں پہنچتا رہا, حل من ناصر, کوئی ہے مدد کرنے والا, یعنی دین کو اس کے دشمنوں سے بچانے والا. لہذا ہر دور میں الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے قربانیاں دے دے کر امام کے استغاثے کا جواب دیا, لبیک یا حسین کے حقیقی معنی اپنی جانوں کا نذرانہ. لبیک یا حسین, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس کی بڑی تفصیل میں جانا پڑا تھا, پھر مجھے وضاحت کرنی پڑی تھی کہ لبیک یا حسین کا نعرہ آج جان بچانے کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے. یہ لبیک یا حسین جان بچانے کے لیے نہیں, جان قربان کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. جہاں جان قربان کرنے کا مرحلہ آ جائے, دین بچانے کا مرحلہ آ جائے, وہاں ہے لبیک یا حسین. یزیدیت کے مقابلے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پھر لبیک یا حسین کہا جاتا ہے, یہ جان بچانے کے لیے نہیں ہوتا. خوب, تو نصرت کا مفہوم یہ واضح ہو گیا کہ دشمن کے مقابلے میں ہے. امام اثر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے, جن کا زمانہ ہے, جن جن کے دور میں ہم رہ رہے ہیں, جی رہے ہیں, اس دور میں, اس زمانے غیبت میں امام عصر کی نصرت اور یاری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے. ہم اصحاب امام زمان میں سے ہیں؟ نہیں. صحابی کی جو تعریف کی جائے گی اس تعریف پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے فعلاً, مگر ناصر کی تعریف پر اگر ہم ارادہ کریں تو ہم اپنے آپ کو پورا اتار سکتے ہیں. اصحاب امام میں بننا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے, دعا کر سکتے ہیں اگر امام کا ظہور ہو جائے تو ہمیں شرف صحابیت مل سکتا ہے, مگر ناصر امام ہونے کے لیے ظہور امام ہونا ضروری نہیں ہے. نصرت ہوتی ہے مشن میں, دشمن کے مقابلے میں. آج بھی امام زمانہ کے دشمن عملاً برسر پیکار دین کو مٹانے کے لیے, دین کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے, اور اس زمانے غیبت میں امام کی نصرت کرنے والے ناصران امام میں شمار ہوں گے. حتی روایات آپ نے سنی ہوں گی یقیناً کہ جو اس زمانے غیبت میں امام کی نصرت کرتا ہے اور دل میں آرزو رکھتا ہے کاش امام کا ظہور ہوتا اور میں حضرت کے ہم رکاب ہو کے نصرت کرتا, تو اگر وہ مر جائے گا امام کے ظہور سے پہلے تو پروردگار مولا کے ظہور کے بعد اسے دوبارہ مبعوث فرمائے گا, زندگی عطا فرمائے گا, وہ امام کے ساتھ ہم رکاب ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کرے گا, اپنی آرزو کو پائے گا. بڑا اہم مرحلہ یہ. کتنے ایسے ہمارے افراد ہیں کہ جو ناصران امام بننے کی آرزو رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم امام عصر کے, اپنے زمانے کے امام کے ناصر بن جائیں. اس نصرت کے کچھ مرحلے, دامن وقت میں گنجائش نہیں رہے گی, میں اس لیے بس اس کو چاہوں گا کہ مختصر آپ کی خدمت میں ذکر کروں. دیکھیں سب سے پہلے یہ کام جو عبادت یہ ہمارے برادران انجام دے رہے ہیں بی آئی ایس کے نام سے بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز اور اسی طرح کے اور بھی کام، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جو نصرت امام میں شمار ہوتی ہے، یہ ناصران امام ہیں الحمدللہ خدا ان کی اس عبادت کو خلوص کے ساتھ قبول کرے۔ سب سے پہلے اعتقادی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تفکر کے اعتبار، طرز تفکر کے اعتبار سے امام کی نصرت کرنا، اپنا ایمان اور عقیدہ امام عصر کے ساتھ جس طرح امام چاہتے ہیں، جو امام نے ہمیں ایمان اور عقیدہ دیا ہے اپنے ایمان و عقیدے کو اس نہج پر لے آنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے آج تک نہیں سنا، یہ بت پرستانہ باتیں ہیں، میں بت بن گیا اپنے لیے، میں کون ہوتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں تابع ہوں، مامور ہوں اپنے امام کی نسبت کہ اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام، وقت کے ولی کے ساتھ ہم آہنگ کروں۔ لفظ ہم آہنگ کو سمجھتے ہیں، ہم آہنگ سمجھتے ہیں، آپ دودھ پڑھیے، جب تک یہ کام کر رہے ہیں دودھ پڑھیے، یہ ٹائم اس پروگرام میں سے مائنس کر دیجئے گا، یا رک جائیں، یا رک جائیے، پروگرام کے آداب کے خلاف ہے، تھوڑا سا دودھ پڑھیے پر محمد والے محمد۔ ہم آہنگ، یعنی جیسے روڈ پہ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ ساتھی ایک ساتھ جا رہے ہوں تو آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی بائک، اس کی گاڑی پیچھے ہے اور آپ آگے ہیں، تو آپ اپنی اسپیڈ یا تو سلو کر لیتے ہیں یا اسے اشارہ کرتے ہیں، آ گیا ہو ساتھ، وہ جب آپ کے ساتھ آ جاتا ہے تب آپ اس سے بات کرتے ہیں، کوئی لین دین بھی کرنا ہو تو تب آپ اس کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسپیڈ میں ہم آہنگ ہو جانا، ہم آہنگ ہو جانا۔ اگر فاصلہ رہے گا تو بات چیت نہیں کر پائیں گے، کوئی لین دین نہیں ہو پائے گی، آپ کہتے ہیں آگے آؤ، میرے ساتھ آؤ، پھر بات ہوگی، پھر کوئی لین دین ہوگا۔ یہ ہم آہنگی جو رفتار میں ہم آہنگی ہے، یہ ہم آہنگی سبب بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو فیض پہنچایا جائے، ایک دوسرے سے استفادہ کیا جائے، ہم آہنگی بڑی اہم ہے۔ میرے مولا کا اخلاق کچھ اور ہو، میرا اخلاق کچھ اور ہو، میرے مولا کی فکر کچھ اور ہو، میری فکر کچھ اور ہو، میرے رویے کچھ اور ہو، میرے مولا کے رویے سلوک کچھ اور ہو، ہم آہنگی اگر نہیں ہوگی تو ہم فیض نہیں اٹھا سکیں گے اپنے امام سے۔ اگر امام سے فیض اٹھانا ہے تو ہم آہنگ ہونا ہوگا، اپنی فکر کو، اپنے عقیدے کو اپنے امام کے ہم آہنگ بنانا ہوگا، جو کام بی آئی ایس الحمدللہ کسی حد تک کامیاب ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ افکار کو اہل بیت کے چاہنے والوں کی، خصوصاً جوانوں کے، ان افکار کو مکتبی تعلیمات کے مطابق ہم آہنگ کریں، انہیں طرز تفکر وہ فراہم کریں کہ جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، وہ عقائد فراہم کیے جائیں کہ جنہیں بنیاد بنا کے سوچا جائے، جس کی بنیاد پہ اس دنیا کو، اس کائنات کو، اپنے اطراف میں موجود خدا کی نعمتوں کو، اپنے وجود کو دیکھا جائے، اپنی حیثیت کو، موقعیت کو اس کائنات میں دیکھا جائے مکتب کی نگاہ سے۔ تو یہ ہم آہنگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو پہلی جو نصرت ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ امام کے چاہنے والے، ماننے والوں کو فکری اور عقیدے کے اعتبار سے ہم آہنگ کیا جائے، ایک سطح پہ لایا جائے، فلاں کی کچھ اور فکر ہے، فلاں کی کچھ اور نہیں، ان سب کو آہستہ آہستہ ایک نہج پر لے آئے، ایک انداز ہو طرز تفکر ہو، ایک انداز ہو دنیا کو دیکھنے کا، ایک انداز ہو آخرت کی نسبت، ایک انداز ہو نظام کے حوالے سے نظام کو دیکھنے کا، یعنی مختلف حوالوں سے، عقیدے کے اعتبار سے، طرز تفکر کے اعتبار سے، ارادوں کے اعتبار سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ دوسرا جو نصرت ہم کر سکتے ہیں، جو ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے اور ان ایام سے ہم بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بے وسیلے زبان اپنے امام کی نصرت کر سکتے ہیں۔ یہ زبان، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے، اور سب سے زیادہ جنت میں جانے والے بھی اسی زبان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کا سبب بھی زبان بنے گی، اور سب سے زیادہ جہنم میں بھی لے جانے کا سبب یہ زبان بنے گی۔ معمولی نہیں ہے، یہ زبان چلانا بہت آسان ہے، اگرچہ 32 دانت اللہ نے رکھے ہیں اس کے آگے، مگر پھر بھی یہ قابو میں نہیں رہتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب عزت اتار کرنے پر آتی ہے تو کیسے نرم اور میٹھے انداز میں لوگوں کی عزتیں تار کر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لذیذ انداز میں مزہ آتا ہے سننے میں اور سنانے میں اور آگے بڑھانے میں، خوف خدا نہیں رہتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ زبان کے گناہ بہت اہم ہیں، غیبت زبان سے ہی کی جاتی ہے، اور غیبت کی شدت کے لیے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ ایک زانی ہمارے معاشرے میں کس قدر منفور ہے، کس قدر شدت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت یہ زبان کا گناہ یہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ خوب اصل مطلب زبان کے ذریعے اپنے امام کی نصرت کرنی ہے، پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس زبان کو بھی نافرمانی سے، گناہ سے بچانا ہے۔ کم ترین بزرگان کہتے ہیں کم ترین ہدیہ جو اپنے امام وقت کو ہم بھیج سکتے ہیں، کم ترین ہدیہ جو اپنے امام کی خدمت میں ہم بھیج سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گناہ نہ کریں، کم سے کم اتنا تو کریں کہ گناہ نہ کریں۔ اگر کوئی اور مثبت کام نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم کوئی منفی تو نہ کریں، کوئی گناہ تو نہ کریں، امام کا دل تو نہ دکھائیں۔ اگر امام کا دل شاد نہیں کر پاتے تو کم از کم امام کے دل کو دکھائیں تو نہیں، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات تو نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہی آج کی شب شب جمعہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے گئے ہوں گے، کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے مولا کا دل شاد ہو رہا ہوگا۔ آپ عبادتوں میں مشغول ہیں، ہم وقت پوری زندگی کو عبادت بنا لیجئے، تو زبان کے ذریعے سنگین گناہ انجام پاتے ہیں۔ یہی زبان نہ صرف یہ کہ عبادات میں بلکہ نصرت امام میں استعمال کی جائے۔ ایک تو وہی نشر معارف، اس کا احادیث معصومین کو بیان کرنے میں، امر بالمعروف کرنے میں، نہی عن المنکر کرنے میں، جتنا اس زبان کو آپ استعمال کریں گے مثبت انداز سے اور منطقی انداز سے، احسن طریقے سے، اتنا ہی آپ کی یہ زبان جو ہے وہ تقرب الہی کا بھی سبب بنے گی اور امام کی نصرت کا بھی سبب بنے گی۔ اسی زبان کے ذریعے معارف کو بیان کیجئے، اسی زبان کے ذریعے ظہور امام کے لیے زمینہ سازی کیجئے۔ توجہ فرمائیے اپنے، اگر میں اب اس کی مثالوں میں جاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ دامن وقت کی گنجائش اپنی آخری لمحات میں وہ نکات میرے رہ جائیں گے۔ اشارہ آپ اہل خرد کے لیے کافی ہے، ماشاءاللہ مکتب سے آپ کا تعلق ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا اشارہ اس موقع پہ کرنا چاہوں گا، دیکھیے زبان کا جو استعمال ہے، غدیر کے موقع پر شاعر تھا حسان، اس نے چند اشعار کہے حضور اکرم کی خدمت میں اس غدیر پہ مولا کی ولایت کے حوالے۔ جب حسان نے شاعر تھا جس نے جب اس نے اشعار کہے تو مولا حضور اکرم نے جو ہے ارشاد فرمایا، لا تزال یا حسان معیدن بروح القدس ما نصرتنا بلسانک۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی تائیدات تمہارے ساتھ رہیں جب تک تم اپنی زبان سے ہماری نصرت کرتے رہو۔ اس شاعر نے مولا کی ولایت کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے چند اشعار کہے۔ اپنی زبان کا جو اس نے استعمال کیا، حضور نے دعا دی کہ خدا کی نصرت و تائید تمہیں حاصل رہے جب تک تم اپنی زبان سے ہماری نصرت کرتے رہو۔ زبان کے ذریعے اہل بیت کی نصرت۔ اچھا، تیسرے اپنے مال کے ذریعے، مال کے ذریعے امام یاسر کی نصرت۔ ماہ وار کے رمضان میں اگر واقعاً قلب منور ہو جائے، بیت اللہ ہو جائے، تو پھر انسان مال کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا بلکہ یقین پیدا کر لیتا ہے بہترین فرصتیں ہیں مال خرچ کرنے کی، جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں اتنا زیادہ، کیونکہ ان ایام کے اندر ثواب بڑھ جاتا ہے کئی گنا زیادہ۔ وہ مہینہ کہ جس میں سانس لینا بھی تسبیح شمار ہو، سو جانا بھی عبادت شمار ہو، آپ اندازہ لگائیے نیکیاں کس قدر بڑھ جاتی ہیں، کس قدر ان کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں اس ماہ مبارک رمضان میں مالی اعتبار سے نصرت امام یاسر کرنا، اچھا کاش کی تفصیل ہوتی، میں تفصیل میں بیان کرتا، کچھ مثالیں دیتا، ہمارا بھی صرف اشارتاً تقسیم کر رہا ہوں کہ یہ مالی نصرت جو ہے دو طرح، دشمنوں کے مقابلے میں اور دوسرے دوستوں کے درمیان۔ دوستوں کے درمیان یعنی چاہنے والوں کے درمیان مال سے کیسے امام کی نصرت کریں، زمانہ امام یاسر کا زمانہ ہے، ہمارے والیوں مولا کون ہے؟ امام عصر. لہذا اب ان کے چاہنے والے کے پریشان ہوں اور میں راحت میں ہوں، میرے پاس مال موجود ہو اور کوئی مالی پریشانیوں کا شکار ہو، حیف ہے، یہ مال میرے لیے ببال بن جائے گا، جمال نہیں بنے گا. بہترین طریقہ یہ ہے مالی اعتبار سے نصرت کرنے کا آپس میں، کہ جو کوئی پریشان نظر آئے اہل بیت کے چاہنے والا، اس کی پریشانی کو اپنے مال کے ذریعے دور کیا جائے. تعلیم کے میدان میں، ازدواج کے میدان میں بہت اہم ہے، شادی کو آسان بنائیے. یہ ساری عبادتیں انہیں مت سمجھیے نہیں امام زمانہ کی نصرت ہیں، یہ آمادگی چاہیے، بڑا اہم ہے، بڑا مربوط یہ مرحلہ ہے. نصرت امام عصر ہے کہ جتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس بگاڑ کو کم سے کم کیجیے داخلی اعتبار سے، اور ان تمام اقدار کو لانے کی کوشش کیجیے اپنے درمیان جو محمد علی محمد نے ہمیں دی ہیں. اس امر کو سادہ اور آسان بنائیے اور جلدی اس کو انجام دینے کی کوشش کیجیے. امر ازدواج بڑا اہم ہے، اس امر میں مدد کیجیے. تعلیم کے میدان میں مدد کیجیے. نان و نفقے کے اعتبار سے مدد کیجیے. مختلف صورتیں آپ جانتے ہیں ویلفیئر کی. دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں بھی پھر دو تقسیم ہیں. دشمن کے مقابلے میں ایک تو آپ دشمن کو ضعیف کرنے کے لیے، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت چاہیے، دشمن کو کیسے ضعیف کیا جائے، دشمن کو ضعیف کرنے کے لیے استعمال کیجیے، اس کے حوصلہ شکنی کے لیے، اس کے نظریات کو باطل کرنے کے لیے، تحریراً بھی، تقریراً بھی، تجہیزاً بھی، یعنی آتشی حوالے سے، اشارہ کافی آپ کے لیے. اور داخلی تقویت، جو دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کی تقویت کے لیے، جو محاذوں پر، داخلی محاذ پر، کہیں پر بھی، کسی بھی محاذ پر دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، ان کی مدد کرنا. میں اسی کراچی میں جانتا ہوں ملت کا دفاع کرنے والے، مکتب کا دفاع کرنے والے، بے نام پر خلوص نوجوان جنہوں نے خدمات انجام دی، کچھ شہید بھی ہوئے، ان کے بچے اسکول تک نہیں جا سکتے تھے، تعلیم سے محروم ہوئے تھے، اور کوئی پرسان حال اتنا خاص نہیں تھا، مگر وہ قربانی دے رہے تھے منظم طریقے سے. اگر نظم پیدا ہو جائے اور مربوط ہو جائے ایک دوسرے سے، تو ہم دشمن کے مقابلہ کرنے والے جو افراد ہیں ہمارے کسی بھی سطح پہ، ان کی تقویت کے لیے ہمیں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، دشمن کو ضعیف کرنے کے لیے، اور دشمن کا مقابلہ کرنے والے یعنی امام عصر کے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والوں کی تقویت کے لیے، اور دشمنوں کو ضعیف کرنے کے لیے اپنے مال سے ہمیں نصرت کرنی چاہیے. داخلی اعتبار سے ویلفیئر، اور دشمنوں کا اس طرح. اس کے علاوہ ایک طریقہ نصرت کا آخر میں، وہ سلوک و رفتار ہے، رویہ میں تقریباً اشارے کر چکا آپ کی خدمت میں. اپنا اخلاق ایسا بنائی کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ محمد علی محمد کا ماننے والا لگتا ہے، یہ علی کا ماننے والا لگتا ہے. وہ مولا کا فرمان کہ ہمارے لیے زینت بن کے آنا، ہمارے لیے باعث شرمندگی بن کے نہ آنا. اپنا اخلاق ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارے رویے ایسے ہوں، دوسروں کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کی بات نہیں کر رہا، گھر میں بھی، بہن بھائیوں کے آپس میں، ماں باپ کے ساتھ، زن و شوہر کے ایک دوسرے کے ساتھ، اولاد و والدین کے آپس میں، استاد و شاگرد کے، دوستوں کے، رویے، سلوک، روش، کردار، اخلاق ایسا ہو جو بو دے، رنگ نظر آئے رنگ محمد علی محمد، جس رنگ کی میں نے ابتدا میں بات کی تھی. وہ رنگ اگر پیدا ہو گیا تو وہ رنگ ہماری اپنی داخلی زندگی کے اندر خوشبوئیں بکھیرے گا، محبتیں بڑھیں گی، فاصلے کم ہوں گے. آج طلاق کے کیسز کی تھپیاں لگی ہوئی ہمارے دفاتر میں، کوئی 25,000 لے رہا ہے ان سے، کوئی 12,000 لے رہا ہے، کوئی 18,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000، کوئی 5,000، مختلف قیمتیں لگی ہوئی ہیں، سب دینے کے لیے تیار ہے، طلاق چاہیے. عجب فاصلے بڑھ رہے ہیں، فیملیز پراکندہ ہو رہی ہیں، تسبیح ٹوٹ رہی ہیں، بکھر رہے ہیں دانے، خاندان تقسیم ہو رہے ہیں، عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رویے سلوک اہل بیت سے نہیں ملتے ہمارے، اخلاقیات اہل بیت سے نہیں ملتے ہیں، کردار اہل بیت کے کردار پر نہیں ہے. ہم ناصران امام زمان نہیں ہوں گے، ایسی فیملیز ناصران امام زمان میں شمار ہو ہی نہیں سکتی جن کے داخلی افراد کے آپس کے فاصلے ہوں. امام کے یاور و ناصر وہی گھرانے ہو سکتے ہیں کہ جن میں آپس میں محبتیں ہوں، اور مکتبی تعلیمات پر جن کی تربیت ہو، جن کا اخلاق محمد علی محمد کے اخلاق سے میچ کرتا ہو. اور آخر میں جو آخری جو روش ہو سکتی ہے نصرت کی، وہ دعا کثرت کے ساتھ مولا کی تعجیل فرج کی. اچھا، ہمارے رائج ہو گیا ہے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا کثرت سے دعائے فرج پڑھی جائے. دعائے فرج کون سی ہے؟ الہی ادم البلا وبرح الخفا من کشف، وہ پڑھنی چاہیے ہمیں. ہمارے اسی کو نہیں پڑھتے، بہت کم کبھی پڑھتے ہیں. کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، دعائے فرج کو. دعائے سلامتی بھی پڑھیے، مگر لازمن روزانہ دعائے فرج ضرور پڑھیے. درود کے آخر میں تو ہم کہتے ہیں واجل فرج ہوں، مگر دعائے فرج جو خصوصی طور پہ بیان کی گئی ہے، اس دعا کو پتہ نہیں کیوں ہمارے نظر انداز کیا جاتا ہے. دعائے فرج کو رائج کیجئے، دعائے فرج کو کثرت سے پڑھیے انشاءاللہ. تو حکم دیا ہے مولا نے کہ کثرت سے دعائے فرج کرو، کہ اس مولا کی کثرت سے دعائے فرج کرنے میں تمہارے لیے فرج ہے، یعنی تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، تمہاری گرفتاریاں دور ہوں گی، تمہارے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. یہ بھی ایک نصرت کا طریقہ ہے، میں کسی تفصیل میں نہیں جا رہا. اور آخری طریقہ وہ ذکر فضائل و مناقب اور مصائب، کثرت سے اہل بیت کے مناقب اور فضائل اور ان کی مصائب بیان کی جائیں. عزاداری کا جو سلسلہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہے، بہترین وسیلہ ہے نصرت امام زمان کا. یہی 14 صدیوں میں وسیلہ بنا ہے، سبب بنا ہے کہ جس کے ذریعے آج مکتب اسلام، باقی امام خمینی نے اسی جانب اشارہ کیا تھا کہ اگر آج یہ عزاداری نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا. آج میڈیا کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن ہم سے یہ تمام چیزیں چھین چکا ہے. جتنے بھی میں نے نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے نصرت کے، اب بعد میں آپ غور کیجئے گا اگر آپ کے پاس محفوظ ہوں، کہ ان تمام نکات پر دشمن نے بڑا کام کیا ہے، اور میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے یہ تمام روشیں وہ چھینتا جا رہا ہے، خود غرض بناتا جا رہا ہے، فاصلے بڑھاتا جا رہا ہے، ہمیں ضعیف کرتا جا رہا ہے، ہمارا سرمایہ خواہشات نفسانی پہ صرف کرا رہا ہے، ہمیں دنیا پرست بنا رہا ہے، مادہ پرست بنا رہا ہے. اس قلب کو بیت اللہ نہیں، اس قلب کو دنیا کا حریص اور دنیا کا چاہنے والا، محبت دنیا سے معمور کرتا جا رہا ہے. دشمن پوری طرح اپنی سازشوں میں کامیاب ہے. آج یہ ساری جنگیں اور جتنے میدان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے ان حوالوں سے. اس زمانے غیبت میں ہمیں جو ناصران امام عصر ہونا چاہیے تھا، ہم نے نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار نہیں کیا، لہذا نصرت کا کردار ہم ادا نہیں کر سکے. آنے والے دنوں میں خطرات پاکستان کی سرزمین پہ بھی منڈلا رہے ہیں شدت کے ساتھ، ہمیں ان خطرات سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار، ہر پہلو سے جن کی جانب میں نے اشارہ کیا، حساس غیر حساس، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے وطن عزیز میں خصوصاً اور پوری دنیا میں جہاں بھی رہبر معظم کے فرمان کے مطابق، کہ جہاں بھی ہمیں نصرت کے لیے پکارا گیا، مدد کے لیے پکارا گیا، انشاءاللہ مظلوم کی مدد اور نصرت حتی المقدور جس طرح ہمارے لیے مقدور ہوگی، ہم نصرت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. اور حسن آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مقامات مقدسہ کی توہین جو کی گئی، اس کے حوالے سے الحمدللہ جان نثار کرنے والوں میں، جہاں عراق کے بھی ہیں، سیریا کے بھی ہیں، ایران کے بھی ہیں، بھائی افغانستان کے بھی ہیں، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بھی ہیں، زینبیون فاطمیون، یہ ساری اس مزاج کی طرف جو اب ڈیولپ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور پروردگار اس میں جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے نصرت کرنے کا، جانے کا، جان قربان کرنے کا. یہ بڑی عظیم توفیق ہے، بڑا لطف ہے پروردگار کا، اس نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جہاں یہ جذبے پروان چڑھ گئے. ماضی میں کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں گے آپ کو یہ جذبے اور یہ روش نہیں ملے گی. خدا سے دعا کروں گا پروردگار ہمیں ان تمام فیوزات و برکات کو جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ بہرمند ہونے کی ان سے توفیق عطا فرمائے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نیک جذبوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک رمضان کے ان بہترین پاکیزہ ساعتوں میں ہمیں ان تمام لمحات کو اللہ کی بندگی میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلام الہی کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلام معصومین، سیرت معصومین کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دعائے پروردگار عالم سے وہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی غیب سے مدد فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو زخمی زیر علاج انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، بار علاج بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو گمشدہ لاپتہ اغوا شدہ افراد انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ ان کی منزلوں تک پہنچا، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد و تکالیف میں کام آنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں گھر میں، گھر کے معاشرے میں، باہر کے معاشرے میں دین کے مطابق، اہل بیت کی سیرت کے مطابق روش و اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ الہی اقدار کو، اسلامی اقدار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے بادشاہ محمد علی محمد کا، اگر ہمارے جسم و مال میں کوئی حرام شامل ہو چکا ہے، ہمارے جسم و مال کو اس حرام سے پاک و پاکیزہ فرما، اتنا حلال عطا فرما کہ ہمیشہ ہر قسم کے حرام سے بے نیاز رہیں۔ ہماری خواتین کو سیرت جناب سیدہ کو بہتر سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مردوں کو اپنی خواتین کی دینی تربیت میں، دین فہمی کے اندر، دین پر عمل کرنے میں ان کی مدد کرنے کی، نصرت و تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کا، ہمیں جس طرح تو نے مادی نعمتوں سے مالا مال کیا، ہمیں اسی طرح معنوی اور روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما۔ پروردگار تجھے بادشاہ محمد و آل محمد کا، جو دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہیں، حسن مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامرانی و کامیابی عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان بشریت کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ محبان اہل بیت عاشقان امامت ولایت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری کو اپنے حفظ امان میں رکھ، انہیں نیک اہداف میں کامیابی عطا فرما۔ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے سچے اصحاب انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری موت عمر کی شہادت قرار۔